الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح موعود خواتین کے لیے خصوصی نصائح ایک پرانی تحریر سے اقتباس فرمایا نمبر ایک ماتم کی حالت میں جزا فضا اور نوحہ یعنی سیاپا کرنا اور چیخیں مار کر رونا اور بے صبری کے کلمات زبان پر لانا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور یہ سب رسمیں ہندوستان سے اور یہ سب رسمیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں جاہل مسلمانوں نے اپنے دین کو بلا دیا اور ہندوؤں کی رسمیں اختیار کر لی کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں مسلمانوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں یعنی ہم خدا تعالیٰ کا مال اور ملک ہیں اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے اور اگر رونا ہو تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے اور جو اس سے زیادہ کرے وہ شیطان سے ہے نمبر دو برابر ایک سال تک سوگ رکھنا اور نئی نئی عورتوں کے آنے کے وقت یا بعض خاص دنوں میں سیاپا کرنا اور بام عورتوں کا سر ٹکرا کر چلانا رونا اور کچھ کچھ منہ سے بھی بکواس کرنا اور پھر برابر ایک برس تک بعض چیزوں کا پکانا چھوڑ دینا اس عذر سے کہ ہمارے گھر میں یا ہماری برادری میں ماتم ہو گیا ہے یہ سب ناپاک رسمیں اور گناہ کی باتیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے نمبر تین سیاپا کرنے کے دنوں میں بے جا خرچ بھی بہت ہوتے ہیں حرام خور عورتیں شیطان کی بہنیں جو دور دور سے سیاپا کرنے کے لیے آتی ہیں اور مکر و فریب سے منہ کو ڈھانپ کر اور بھینسوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا کر چیخیں مار کر روتی ہیں ان کو اچھے اچھے کھلانے کھلائے جاتے ہیں کھانے کھلائے جاتے ہیں اور اگر مقدور ہو تو اپنی شیخی اور بڑائی جتانے کے لیے جتلانے کے لیے سدھا روپے کا پلاؤ اور زردہ پکا کر برادری وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے اس غرض سے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ فلاں شخص نے مرنے پر اچھی کرتوت دکھلائی اچھا نام پیدا کیا سو یہ سب شیطانی طریقے ہیں جن سے توبہ کرنا لازم ہے نمبر چار اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو گو وہ عورت جوان ہی ہو دوسرا خاوند کرنا ایسا برا جانتی ہے جیسا کوئی بڑا بھاری گناہ ہوتا ہے اور تمام عمر بیوہ اور رانڈ رہ کر یہ خیال کرتی ہے کہ میں نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے اور پاک دامن بیوی ہو گئی ہوں حالانکہ اس کے لیے بیوہ رہنا سخت گناہ کی بات ہے عورتوں کے لیے بیوہ ہونے کی حالت میں خاوند کا لینا نہایت ثواب کی بات ہے ایسی عورت حقیقت میں بڑی نیک بخت اور ولی ہے جو بیوہ ہونے کی حالت میں برے خیالات سے ڈر کر کسی سے نکاح کر لے اور ناپکار عورتوں کے لان تان سے نہ ڈرے ایسی عورتیں جو خدا اور رسول کے حکم سے روکتی ہیں خود لانتی اور شیطان کی چیریاں ہیں جن کے ذریعے سے شیطان اپنا کام چلاتا ہے جس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارا ہے اس کو چاہیے کہ بیوہ ہونے کے بعد کوئی ایماندار اور نیک بخت خامد تلاش کر لے اور یاد رکھے کہ خامد کی خدمت میں مشغول رہنا بیوہ ہونے کی حالت کے وظائف سے صدہا درجہ بہتر ہے نمبر پانچ عورتوں میں ایک خراب عادت یہ بھی ہے کہ وہ بات بات میں مردوں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال خرچ کر دیتی ہیں اور ناراض ہونے کی حالت میں بہت کچھ برا بلا ان کے حق میں کہہ دیتی ہیں ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک لانتی ہیں ان کا نماز روزہ اور کوئی عمل منظور نہیں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ کوئی عورت نیک نہیں ہو سکتی جب تک پوری پوری خاوند کی فرما برداری نہ کرے اور دلی محبت سے اس کی تعظیم نہ بجا لائے اور پس پشت اس کے لیے اس کی خیر خانہ ہو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے مردوں کی تابع دار رہیں ورنہ ان کا کوئی عمل منظور نہیں اور نیز فرمایا ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم کرتا کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے حق میں کچھ بات زبانی کرتی ہے یا آنت کی نظر سے اس کو دیکھتی ہے اور حکم ربانی سن کر بھی باز نہیں آتی تو وہ لانتی ہے خدا اور رسول اس سے ناراض ہیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کا مال نہ چراویں اور نامحرم سے اپنے دین بچائیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ بجز خاوند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہو جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے عورتوں پر یہ بھی لازم ہے کہ بدکار اور بدوضع عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اور نہ ان کو اپنی خدمت میں رکھیں کیونکہ یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ بدکار عورت نیک عورت کی ہم صحبت ہو نمبر چھ عورتوں میں یہ بھی ایک بد عادت ہوتی ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند کسی مصلحت کے لیے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اور اس کے اقارب سخت ناراض ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور بندہ خدا کو ناک ستاتے ہیں. ایسی عورتیں ہیں اور ان کے اقارے بھی ناپکار اور خراب ہیں, کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت کاملہ سے جس میں صدا مصالح مردوں کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت یا مصلحت کے وقت چار تک بیویاں کر لیں, پھر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو کیوں برا کہا جاوے. ایسی عورتیں اور ایسے ہی اس عادت والے اقارب جو خدا اور اس کے حکموں کا مقابلہ کرتے ہیں نہایت مردود اور شیطان کے بہن بھائی ہیں, کیونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمودہ سے منہ پھیر کر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی بدذات بیوی ہو تو اسے مناسب ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے دوسرا نکاح ضرور کرے. نمبر سات, بعض جاہل مسلمان اپنے ناطہ رشتہ کے وقت یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اپنے لڑکے کا نکاح کرنا منظور ہے اس کی پہلی بیوی بھی ہے یا نہیں. پس اگر پہلی بیوی موجود ہو تو ایسے شخص سے ہرگز نکاح کرنا نہیں چاہتے. سو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی صرف نام کے مسلمان ہیں, اور ایک طور سے وہ ان عورتوں کے مددگار ہیں جو اپنے خامدوں کے دوسرے نکاح سے ناراض ہوتی ہیں. سو ان کو بھی خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. نمبر آٹھ, ہماری قوم میں یہ بھی ایک بد رسم ہے, دوسری قوم کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے, بلکہ حت الوسا لینا بھی پسند نہیں کرتے. یہ سراسر تکبر اور نخوت کا طریقہ ہے جو احکام شریعت کے بالکل برخلاف ہے. بنی آدم سب خدا تعالیٰ کے بندے ہیں, رشتہ ناطے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے اور کسی ایسی عورت میں مبتلا تو نہیں جو مجھ پہ فتنا ہو. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا کچھ بھی لحاظ نہیں, صرف تقویٰ اور نیک بختی کا لحاظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سورہ حجرات, یعنی تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ تر پرہیزگار ہے. نمبر نو, ہماری قوم میں یہ بھی بد رسم ہے کہ شادیوں میں سدھا روپے کا فضول خرچ ہوتا ہے. سو یاد رکھنا چاہیے کہ شیخی اور بڑائی کے طور پر برادری میں بھاجی تقسیم کرنا اور اس کا دینا اور کھانا, یہ دونوں باتیں ان پر شرع حرام ہیں. اور آتش بازی چلانا اور رنڈی پھڑووں میں ڈوم ٹھاریوں کو دینا, یہ سب حرام مطلق ہے. ناک روپے ضائع جاتا ہے اور گناہ سر پر چڑھتا ہے. سو اس کے علاوہ شرع شریف میں تو صرف اتنا حکم ہے کہ نکاح کرنے والا باہر نکاح کے ولیمہ کرے, یعنی چند دوستوں کو کھانا پکا کر کھلا دے. وے دس, ہمارے گھروں میں شریعت کی پابندی میں بہت سستی کی جاتی ہے. بعض عورتیں زکات دینے کے لائق ہیں اور بہت سا زیور ان کے پاس ہیں مگر وہ زکات نہیں دیتی. بعض عورتیں نماز روزے کے ادا کرنے میں بہت کوتاہی کرتی ہیں. بعض عورتیں شرک کی رسمیں بجا لاتی ہیں جیسے چیچک کی پوجا, بعض فرضی دیویوں کی پوجا کرتی ہیں. بعض ایسی نیازیں دیتی ہیں جن میں یہ شرط رکھ دیتی ہیں کہ عورتیں کھاویں کوئی مرد نہ کھاوے یا اکا نوش نہ کھاوے. بعض جمعرات کی چوکی پڑتی ہیں, مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب شیطانی طریق ہیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آؤ خدا تعالیٰ سے ڈرو ورنہ مرنے گے اور اس غضب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کی انتہا نہیں. والسلام علی من اتبع الہدا, خاک سار مرزا غلام احمد اسقادیان. 29 جولائی 1906, امرتسر کے ایک شریف خاندان کے ایک ممبر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. اثنائے گفتگو میں حضرت نے کہا کہ کیا امرتسر میں ہمارے لیکچر میں موجود تھے؟ شریف, میں اس لیکچر میں موجود تھا اور آپ کی کرسی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. نادانوں نے شرارت کی مگر اس وقت ان کو کون سمجھا تھا؟ حضرت اقدس, ہاں اس وقت ان لوگوں کو سمجھانا محال تھا. اس وقت تو ان لوگوں کا وہ حال تھا جیسا کہ تاجروں کا قصہ ہے کہ چند تاجر کسی جگہ راہ میں جاتے تھے کہ قزاقوں نے ان پر حملہ کیا تو جار کے ہمراہ ایک حکیم بھی تھا. کسی نے حکیم کو کہا کہ ان کو نصیحت کرو. حکیم نے جواب دیا کہ اس وقت ان لوگوں کو نصیحت کرنا بے فائدہ ہے, یہ نفس پرستی میں اندھے ہیں اور ان کو اس وقت کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی. ہمارا منشا اس لیکچر میں یہ تھا کہ اسلام کی خوبیاں بیان کی جائیں, مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے شرارت کی. شریف, ان کا قصور ہی کیا ہے, وہ اندھے ہیں, ان کو بصیرت نہیں. حضرت اختر, زیادہ تر افسوس تو علماء پر ہے جو عوام کے تھوکے میں ڈالتے ہیں. دیکھو اسلام پر کس قدر انعطاط کا زمانہ آیا ہے کہ علماء کی حالت ایسی گندی ہے. شریف, علماء کیوں ایسا نہ کریں جبکہ ان کے واسطے ذریعہ معاش صرف اسی میں ہے. آپ نے دیکھا یہ سنا ہوگا آج کل امرتسر کے مولوی ثناء اللہ صاحب حضرت امام ابو حنیفہ کے حق میں کیسے کیسے خراب کلمات لے کر اشتہار دے رہا ہے. یہی علماء لوگ اسلام میں فتنہ ڈالتے ہیں. حضرت اقدس, آئمہ کے حق میں سخت کلامی کرنا بہت ہی نامناسب امر ہے. جس زمانے میں یہ بزرگ گزرے ہیں اگر وہ دین کی خدمت نہ کرتے تو ہزارہ خرابیاں پیدا ہو جاتی. یہ لوگ اسلام میں بطور چار دیواری کے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا خدا تعالیٰ کے واسطے کیا، اور شریر لوگوں کو آپ سے پڑھنے سے بچایا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور بے نفس ہو کر اسلام کی خدمت کی. ان لوگوں کی طرح وہ نہ تھے کہ وہ ہر وقت دین، ہر وقت دنیا کو مقدم رکھتے. خواجہ کمال الدین صاحب، ان علماء کا تو یہی نمونہ کافی ہے جو ثناء اللہ نے عدالت کے اندر حضور کے برخلاف گواہی کی خاطر دکھایا، یعنی بیان کیا کہ جھوٹ، چوری، زنا، جو کچھ مسلمان کر لے اس کے تقوی میں کچھ فرق نہیں آتا. شریف، ان لوگوں میں دنیا طلبی ہے، دین نہیں رہا. اس کے بعد مذکورہ شریف مرد نے اپنے بعض ذاتی امور کے واسطے دعا کے لیے حضرت کی خدمت میں درخواست کی، جس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے واسطے انشاءاللہ دعا کروں گا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصول دعا میں سے یہ بات ہے کہ جب تک انسان کو کسی کے حالات کے ساتھ پورا تعلق نہ ہو، تب تک وہ رقت اور درد اور توجہ نہیں ہو سکتی جو دعا کے واسطے ضروری ہے. اور اس قسم کے حضور اور توجہ کا پیدا کرنا دراصل اختیاری امر نہیں ہے. دعا میں کوشش ہر طرف سے ہونی ضروری ہے. دعا کرنے والا خدا تعالیٰ کے حضور میں توجہ کرنے میں کوشش کرے، اور دعا کرانے والا اس کو توجہ دلانے میں مشغول رہے، بار بار یاد دلائے، خاص تعلق پیدا کرے، صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا حال اظہار پیش کرتا رہے، تو خامخواہ کسی نہ کسی وقت اس کے لیے درد پیدا ہو جائے گا. دعا بڑی شے ہے. جبکہ انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو آخری حیلہ دعا ہے، جس سے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں. مگر ایسی دعا کی توجہ صرف ضرور ایک وقت چاہتی ہے، اور یہ بات انسان کے اختیار میں نہیں کہ کسی کے واسطے دل میں درد پیدا کر لے. ایک صوفی کا ذکر ہے کہ وہ راستے میں جاتا تھا کہ ایک لڑکا اس کے سامنے گر پڑا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. صوفی کے دل میں درد پیدا ہوا اور اسی جگہ خدا تعالیٰ کے آگے دعا کی اور عرض کی کہ اے خدا، تو اس لڑکے کی ٹانگ کو درست کر دے، ورنہ تو نے اس قصاب کے دل میں درد کیوں پیدا کیا. حضرت اقدس نے فرمایا، میرا مذہب یہ ہے کہ کیسے ہی مشکلات مالی یا جانی انسان پر پڑیں، ان سب کا آخری علاج دعا ہے. خدا تعالی ہر شے کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور ہر شے پر اس کا قبضہ ہے. انسان کسی حاکم یا افسر کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرتا ہے اور اس کو راضی کرتا ہے تو وہ اسے بہت سا فائدہ پہنچا دیتا ہے. کیا خدا تعالیٰ جو حقیقی حاکم اور مالک ہے اس کو نفع نہیں دے سکتا؟ مگر دعا کا معاملہ ایسا نہیں کہ انسان دور سے گولی چلاوے اور چلا جائے، بلکہ جس شخص سے دعا کرانی چاہیے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیے. دیکھو، بازار میں آپ کو ایک شخص اتفاقیہ طور پر مل جاوے اور آپ اس کو پکڑ لیں اور کہیں کہ تو میرا دوست بن جا، تو وہ کس طرح دوست بن سکتا ہے؟ دوستی کے واسطے تعلقات کا ہونا ضروری ہے، اور وہ رفتہ رفتہ ہو سکتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ تمام بنی نوع کے واسطے دل میں سچا درد پیدا ہو جاوے، مگر یہ امر اپنے ہاتھ میں نہیں، نہ اپنے واسطے، نہ عزیز و اقارب کے واسطے، نہ بیوی بچوں کے واسطے. ایسے درد کا پیدا ہونا معاذ خدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، لیکن تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ کوئی شخص شیخ نظام الدین صاحب ولی اللہ کے پاس اپنے کسی ذاتی مطلب کے لیے دعا کرانے کے واسطے گیا. انہوں نے فرمایا کہ میرے واسطے دودھ چاول دیا. اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ عجیب ولی ہے، میں اس کے پاس اپنا مطلب لے کر آیا ہوں تو اس نے میرے آگے اپنا مطلب پیش کر دیا. مگر وہ چلا گیا اور دودھ چاول پکا کر لے آیا. جب وہ کھا چکے تو انہوں نے اس کے واسطے دعا کی اور اس کی مشکل حل ہو گئی. تب نظام الدین صاحب نے اس کو بتلایا کہ میں نے تو اس سے دودھ چاول اس واسطے مانگے تھے کہ جب تو دعا کرانے کے واسطے آیا تھا تو میرے واسطے بالکل اجنبی آدمی تھا، اور میرے دل میں تیرے واسطے کوئی ہمدردی کا ذریعہ نہ تھا. اس واسطے تیرے ساتھ ایک تعلق محبت پیدا کرنے کے واسطے میں نے یہ بات سوچی تھی. ایسے ہی تورات میں حضرت عیساق کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا تو میرے واسطے شکار لیا اور پکا کر مجھے کھلا تاکہ میں تجھے برکت دوں اور تیرے واسطے دعا کروں. اس قسم کے بہت سے قصے اولیاء کے حالات میں درج ہیں، اور ان میں حقیقت یہی ہے کہ دعا کرنے والے اور کرانے والے کے درمیان تعلق ہونا چاہیے. انسان پر جس قدر مصائب مالی یا جانی وارد ہوتے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی نارضامندی کے سبب سے ہوتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے اور خدا تعالیٰ کو راضی کرے, تب تمام تکالیف اور درد دور ہو جاتے ہیں. دنیا کی تمام اشیاء اور تمام دل انسانوں کے خدا تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. دیکھو, جب تم کسی کے گھر میں جاؤ اور گھر والا تم پر راضی ہو تو اس کے تمام نوکر تمہاری خاطر کریں گے اور تمہارے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے, لیکن اگر تم آقا کو ناراض کر دو تو کوئی نوکر تمہاری پرواہ نہیں کرے گا, بلکہ سب بے عزتی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. فرمایا, میرے ساتھ عادت اللہ یہ ہے کہ جب میں کسی امر کے واسطے توجہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو اگر وہ توجہ اپنے کمال کو پہنچ جائے اور دعا اپنے انتہائی نقطہ کو حاصل کر لے, تب ضرور اس کے متعلق کچھ اطلاع دی جاتی ہے. اس میں شک نہیں کہ جب انسان خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اکثر خدا تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے, لیکن بعض دفعہ خدا تعالیٰ اپنی بات منواتا ہے. دو دوستوں کی آپس میں دوستی کے قائم رہنے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ کبھی اس نے اس کی بات مان لی اور کبھی اس نے اس کی بات مان لی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ایک ہی دوسرے کی بات مانتا رہے اور وہ اپنی بات کبھی نہ منوائے. جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی رہے اور اس کی خواہش پوری ہوتی رہے, وہ بڑی غلطی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے قرآن شریف میں دو آیتیں نازل فرمائی ہیں. ایک میں فرمایا, ادعونی استجیب لکم, سورہ مومن آیت 61, تم دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا. دوسری آیت میں فرمایا, ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع, سورہ بقرہ آیت 156. یعنی ضرور ہے کہ تم پر قسمہ قسم کے ابتلاء پڑھیں اور امتحان آئیں اور آزمائشیں کی جائیں تاکہ تم انعام حاصل کرنے کے مستحق ٹھہرو. خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے, لیکن جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. دعا کے بعد کامیابی اپنی خواہش کے مطابق ہو یا مصلحت الہی کوئی دوسری صورت پیدا کر دے, ہر حال میں دعا کا جواب ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دعا کے واسطے اس کی حد تک جو ضروری ہے تضرع کی جاوے اور پھر جواب نہ ملے. گناہوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خوف الہی دل میں پیدا ہو. بغیر اس کے انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا, اور خوف بغیر معرفت کے پیدا. ننگی تلوار لٹک رہی ہو اور اس کو یقین ہو کہ اگر فلاں کام میں کروں گا تو یہ تلوار میرے سر میں لگے گی, پھر وہ کس طرح وہ کام کر سکتا ہے؟ اس کو یقین ہے کہ وہ تلوار اس کو دکھ دے گی. اس قسم کا یقین اگر خدا تعالیٰ پر ہو اور اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کا جلال اس کے دل میں گھر کر جائے تو کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ بدی کا ارتکاب کرے. خدا تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ وہ انسان کی طرح کسی کو اپنا چہرہ دکھائے, بلکہ وہ زبردست نشانات کے ساتھ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے. جب 4 اپریل کو زلزلہ آیا تو ہمارے عزیز محمد اسماعیل میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کالج میں ایک لڑکا دہریہ تھا. جب زلزلہ آیا تو وہ بھی رام رام پکارنے لگا, لیکن جب زلزلہ گزر گیا اور ہوش ٹھکانے لگے تو پھر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے رام رام کی, میں نے رام رام کہا. خدا تعالیٰ کے اقتداری نشانات اس کی ہستی کا ثبوت دے دیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہم کو خبر دی ہے کہ ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے. وہ دن دنیا کے واسطے ایک غیر معمولی دن ہوگا, جس سے لوگ جان لیں گے کہ خدا تعالیٰ موجود ہے. لوگ شیطانی خیالات میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہتے, مگر خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ ایسی ہیبٹ ڈال دیتا ہے کہ لوگ تمام بدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب تک خدا کسی کو نہ کھینچے وہ کس طرح کھینچا جا سکتا ہے؟ ہمارا بھروسہ تو صرف خدا تعالیٰ پر ہے. وہ قوم جو ہم کو کافر کہتی ہے اس سے ہم امید ہی کیا کر سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ ہی سچا بادشاہ اور سچا حکمران ہے. جب تک کہ آسمان پر کچھ نہیں ہوتا, زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا, طبیب کے واسطے بھی مناسب ہے کہ اپنے بیمار کے واسطے دعا کیا کرے, کیونکہ سب ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا کہ تم ہیلا کرو. اس واسطے علاج کرنا اور اپنے ضروری کاموں میں تدابیر کرنا ضروری امر ہے. لیکن یاد رکھو کہ مؤثر حقیقی خدا تعالیٰ ہی ہے. اسی کے فضل سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بیماری کے وقت چاہیے کہ انسان دوا بھی کرے اور دعا بھی کرے. بعض وقت اللہ تعالیٰ مناسب حال دوائی بھی بذریعہ الہام یا خواب بتلا دیتا ہے, اور اس طرح دعا کرنے والا طبیب علم طب پر ایک بڑا احسان کرتا ہے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہم کو بعض بیماریوں کے متعلق بذریعہ الہام کے علاج بتا دیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے. 1 اگست 1906. حافظ محمد ابراہیم صاحب جن کی بیوی 31 جولائی کی شام کو فوت ہوئی، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حافظ صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا آپ پر اپنی بیوی کے مرنے کے بہت صدمہ ہوا ہے، اب آپ صبر کریں تاکہ آپ کے واسطے ثواب ہو. آپ نے اپنی بیوی کی بہت خدمت کی ہے باوجود اس معذوری کے کہ آپ نابینا ہیں، آپ نے خدمت کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے. مرنا تو سب کے واسطے مقدر ہے، آخر ایک نہ ایک دن سب کے ساتھ یہی حال ہونے والا ہے، مگر غربت کے ساتھ بے شر ہو کر مسکینی اور عاجزی میں جو لوگ مرتے ہیں ان کی پیشوائی کے واسطے گویا بہشت آ جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے لازر کے متعلق بیان کیا ہے. نماز کے اندر اپنی زبان میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اپنی زبان میں دعا مانگنے سے پورا جوش پیدا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اسی طرح عربی زبان میں پڑھنا چاہیے، اور قرآن شریف کا حصہ جو اس کے بعد پڑھا جاتا ہے وہ بھی عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد مقررہ دعائیں اور تسبیح بھی اسی طرح عربی زبان میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان سب کا ترجمہ سیکھ لینا چاہیے، اور ان کے علاوہ پھر اپنی زبان میں دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ حضور دل پیدا ہو جاوے، کیونکہ جس نماز میں حضور دل نہیں وہ نماز نہیں. آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ نماز تو ٹھونگے دار پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی نماز کو ادا کر لیتے ہیں جیسا کوئی بیگار ہوتی ہے، پھر پیچھے سے لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، یہ بدعت ہے. حدیث شریف میں کسی جگہ اس کا ذکر نہیں آیا کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا کی جاوے. نادان لوگ نماز کو تو ٹیکس جانتے ہیں اور دعا کو اس سے علیحدہ کرتے ہیں. نماز خود دعا ہے، دین و دنیا کی تمام مشکلات کے واسطے، اور ہر ایک مصیبت کے وقت انسان کو نماز کے اندر دعائیں مانگنی چاہیے. نماز کے اندر ہر موقع پر دعا کی جا سکتی ہے، رکوع میں بعد تسبیح، سجدہ میں بعد تسبیح، اتحیات کے بعد کھڑے ہو کر رکوع کے بعد بہت دعائیں کرو تاکہ مالا مال ہو جاؤ. چاہیے کہ دعا کے واسطے روح پانی کی طرح بہ جاوے، ایسی دعا دل کو پاک و صاف کر دیتی ہے. یہ دعا میسر آوے تو پھر خواہ انسان چار پیر تک دعا میں کھڑا رہے، گناہوں کی گرفتاری سے بچنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے. دعا ایک علاج ہے جس سے گناہ کی زہر دور ہو جاتی ہے. بعض نادان لوگ خیال کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں دعا مانگنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ غلط خیال ہے، ایسے لوگوں کی نماز تو خود ہی ٹوٹی ہوئی ہے. 1 ستمبر 1906 ایک اخبار کے مخالفانہ اور تعصب اور جھوٹ سے بھری ہوئی تاریخ پیش ہوئی. حضرت اقدس نے فرمایا یہ لوگ لکھ لیں جو کچھ ان کا جی چاہتا ہے، مگر کب تک؟ آخر کار سچائی سچائی ہے اور جھوٹ ہے، اور دنیا کے سامنے جلد کھل جائے گا کہ اکبر کون ہے، اور جھوٹے خود بخود مٹ جائیں گے کیونکہ جھوٹ کو کبھی فروغ نہیں ہو سکتا. فرمایا تعجب ہے ان لوگوں پر کہ نہایت بے باکی سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، یہ سب پیشگوئیاں جھوٹی ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ انتظار کرتے اور ایسی جلد بازی سے تکذیب نہ کرتے. دنیاوی عدالتوں میں ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس جگہ بھی انسان خوف زدہ رہتا ہے، اور بیہودہ کوئی سے یہ نہیں کہتا پھرتا کہ مجھ کو ڈگری حاصل ہو جائے گی، جس جائے کہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہے اور یہ لوگ اتراتے پھرتے ہیں. مخالفت ہمیشہ راست بازوں کی ہوتی ہے، جھوٹوں کی کوئی مخالفت نہیں کرتا بلکہ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت الٹا ہے. ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی جھوٹا مدعی بھی ضرور پیدا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی دو اور شخصوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر یہودیوں نے ان دونوں کی کچھ مخالفت نہ کی اور نہ ان کو ستایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو دکھ دیا اور مقدمہ بنایا اور سخت مخالفت کی اور بلاخر صلیب پر چڑھا کر چھوڑا. ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار عرب نے ہرگز اس کی مخالفت نہ کی، نہ اس کو ستایا نہ دکھ دیا، بلکہ کئی لاکھ آدمی اس کے ساتھ ہو گئے. برخلاف اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت تکلیفیں دیں اور شہر سے نکال دیا، قتل کے منصوبے باندھے اور ہر طرح کی ایزا کے در پہ رہے. یہی ہمیشہ سے سنت اللہ جاری ہے کہ سچے کے ساتھ ایک دو جھوٹے مدعی بھی کھڑے ہوتے ہیں. سچا باوجود سب مخالفتوں کے کامیاب ہو جاتا ہے، اور جھوٹا باوجود اس کے کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، ناکام اور نامراد مرتا ہے. ایسے ہی ہمارے زمانے میں بھی ہمارے دعوے کے ساتھ کہ یہ ایک جھوٹے مدعی ہے الہام اور بھائی الہی کے پیدا ہوئے، جن میں سے بعض نامرادی کے ساتھ مر بھی گئے، جیسے کہ لاہور میں ایک شخص مہدی ہونے کا دعوے دار تھا، اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا. لاہور میں ایک شخص ملا محمد بخش بھی الہام کا مدعی اپنے الہامات شائع کرتا ہے، کوئی اس کے مخالفت میں اشتہار نہیں دیتا، نہ اس کو ستایا جاتا ہے نہ دکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے. لیکن ہمارے مقابلے میں شیطان کو ہلاکت نظر آتی ہے. اس واسطے وہ لوگوں کو مخالفت کے لیے جوش دلاتا ہے. یہی قدیم سے خدا تعالیٰ کی سنت چلی آئی ہے. سادے کی مخالفت سخت ہوتی ہے تاکہ اس کی کامیابی ایک بڑا نمایاں اشتہار ہو. 9 ستمبر 1906 بمقام قادیان دارالامان. فرمایا ہمارے سامنے جو کام ہے وہ آسان نہیں بلکہ نہایت مشکل کام ہے. ہمارے دو کام ہیں، اندرونی طور پر قوم کو درست کرنا اور تقویٰ و طہارت کا گمشدہ راستہ ان کو دوبارہ دکھانا اور اس پر چلانا، اور دوسرا بیرونی حملوں کا روکنا اور کثرے صلیب کرنا. یہ ہر دو کام ایسے مشکل ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے خاص معجز نما کاموں کے معمولی انسانی کوششوں سے کبھی یہ کام پورا نہیں ہو سکتا. ہمارے بیوقوف مخالف نادانی کے ساتھ مسیح کو آسمان پر چڑھائے بیٹھے ہیں اور خیال نہیں کرتے کہ اتنے عرصے تک اس نامعقول عقیدے نے کیسا فساد ڈالا ہے. جو آئندہ اس عقیدہ ہے فاسدہ کی پیروی سے اگر ان کو کچھ حاصل ہو جائے گا. خدا تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اور عمیق در عمیق باتوں کا واقف کار ہے. اس کی حکمت نے جو راہ اختیار کی ہے اسی پر چلنے سے اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے. یسوع تو خود داغی ہو چکے کہ ان کے نام پر اس قدر شرک ہوتا ہے. اب ان کی آمد میں اسلام کے واسطے کوئی فائدے کی صورت نہیں بن سکتی. اسلام کے واسطے بیرونی اور اندرونی فساد اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ظاہری عقل کے مطابق تو اب یاس اور نا امیدی کے سوائے اور کچھ باقی نہیں ہے. دین کی اشاعت کے لیے جو سامان اور طاقتیں عیسائیوں کے پاس ہے کہ ایک ایک کتاب کو کہہ کے لاکھ چھاپتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں، وہ بعد مسلمانوں کو کہاں حاصل ہے. یہاں جب چھوٹا سا رسالہ چھاپنا ہو تو اس کے واسطے بھی سامان پر مشکل حاصل ہوتا ہے. غرض ظاہری دولت اور طاقت اور صحیح کے ذریعے سے ہم فتح نہیں پا سکتے، بلکہ ہمارا ہتھیار ہے صرف دعا اور توجہ اللہ. یہ بھاری مہم صرف دعا کے عظیم شان ذریعے سے سر ہوگی. ڈاکٹر عبداللہ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ شہر بہ شہر گشت کریں؟ یہ اس کی غلطی ہے. اگر میں جانتا کہ ملکوں میں پھرنے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو میں ضرور ہی ایسا کرتا. حدیث شریف میں دجال کے متعلق آیا ہے کہ لا یدان لعادن یہ قتال ہی، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے ہاتھ کسی کے پاس نہ ہوں گے. زمینی اسباب کے ساتھ ہم اس دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زمینی اسباب خود اس کے پاس بہت ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا اعلیٰ ہتھیار ہونا چاہیے جو اس کے پاس نہ ہو، تب تو ہم فتح پا سکتے ہیں. آج کل مخلوق پر دنیا کی حب حد سے زیادہ غالب ہے. اس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اور اسی کو نکالنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. لکھا ہے کہ سب سے آخر جو چیز نفس سے نکلتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے. بزرگ ایک آسمانی طاقت کے ہمارے واسطے کوئی کامیابی کی راہ نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی کہ اے خدا نہ تو ہمیں مغضوب علیہم میں سے بنائیو اور نہ ضالین میں سے. اب سوچنے کا مقام ہے کہ ان ہر دو کا مرجع حضرت عیسیٰ ہی ہیں. مغضوب علیہ وہ قوم ہے جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ عداوت کرنے اور ان کو ہر طرح سے دکھ دینے میں غلو کیا، اور ضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کرنے میں غلو کیا اور خدائی صفات ان کو دے دیے. صرف ان دونوں کی حالت سے بچنے کے واسطے ہم کو دعا سکھلائی گئی ہے. اگر دجال ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ دعا اس طرح ہوتی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الدجال. یہ ایک پیش گوئی ہے جو کہ اس زمانے کے ہر دو قسم کے شر سے آگاہ کرنے کے واسطے مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کرتی ہے. یہ عیسائیوں کے مشن ہی ہیں جو کہ اس زمانے میں ناخنوں تک زور لگا رہے ہیں کہ اسلام کو سطح دنیا سے نابود کر دیں. اسلام کے واسطے یہ سخت مضر ہو رہے ہیں، باوجود ایسے سخت صدمات دیکھنے کے پھر خیالی اور وہمی باتوں کے پیچھے پڑنا اور دجال کو کسی اور جگہ تلاش کرنا سخت غلطی میں داخل ہے. ہمارے سامنے تو ایک ایسا خطرناک دجال موجود ہے کہ اس کے نظیر پیاری امتوں میں موجود نہیں. کوئی انسانی طاقت اور ہاتھ اس کو زیر نہیں کر سکتا. ہاں خدا کے ہاتھوں سے یہ کام ہوگا. یہ کام جو ہمارے درپیش ہے اور جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم کسے صلیب کے واسطے آئے ہیں، یہ ہمارے واسطے کوئی تھوڑا سا کام نہیں، کیونکہ ہمارا اصل کام پورا نہ ہو تو پھر معجزات اور کرامات بھی کوئی شے نہیں. ایک طبیب اگر بیمار کا علاج نہیں کر سکتا اور بازی اچھی لگاتا ہے تو یہ عمر اس کی طبابت کے دعوے کو مفید نہیں ہو سکتا. بس ہم کو بڑا غم جو دامن گیر ہے وہ یہی ہے کہ کسر صلیب کا کام پورا ہو جائے. دوسرا پہلو غم کا اندرونی قوم کے متعلق ہے جو سیدھی بات کو الٹا سمجھتے ہیں اور دوست کو دشمن خیال کرتے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ ہماری دشمنی کی خاطر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں، اور جو بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تائیدی ثبوت ہو اگر ہم میں پایا جاوے تو اس ثبوت سے بھی انکار کر جاتے ہیں. مثلا قرآن شریف کی یہ آیت کہ اگر رسول خدا تعالیٰ پر اپنی طرف سے کوئی بات بناتا تو فوراً ہلاک کیا جاتا, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک بڑی دلیل ہے کہ دعوی نبوت کے ساتھ آپ 23 سال تک کامیاب ہی ہوتے چلے آئے. بہت سے اکابر نے اس دلیل کو کفار کے سامنے پیش کیا ہے, مگر اب چونکہ یہ دلیل ہمارے سلسلے کی بھی تائید کرتی ہے اس واسطے سے قطعاً انکار کر بیٹھے اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی دلیل ہی نہیں, مفتری بہت بڑی مہلت پا سکتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ دلیل تو ہے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص ہے, دوسرے انبیاء کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. نادان نہیں جانتے کہ کیا دلیل بھی خاص اور مخصوص ہوا کرتی ہے, جو دلیل خاص ہے وہ تو بجائے خود ایک دعویٰ ہے نہ کہ دلیل. ایسی ہی غلطی عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی با یسوع کے متعلق پیش کی جاتی ہے کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا تو کہہ دیتے ہیں وہ تو خدا تھا اور اس کے واسطے جائز تھا جو چاہتا کرتا. بیوقوف نہیں جانتے کہ دعویٰ خدائی تو بجائے خود ایک دعویٰ ہے نہ کہ دلیل. یہ دعویٰ بطور دلیل کے کس طرح پیش ہو سکتا ہے؟ سو جھوٹے دعویٰ والا کبھی سرسبز نہیں ہوا, کبھی کسی کاذب کو اتنی مہلت نہیں ملی جتنی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. افسوس آتا ہے کہ ہماری عداوت کے سبب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دشمنی کی جاتی ہے. جو تبدیلی ہم اس وقت قوم کے درمیان چاہتے ہیں وہ کسی آسمانی طاقت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, ورنہ زمینی لوگوں کے اختیار میں نہیں کہ وہ عظیم الشان کام کر دکھلائیں. ابتدائی اسلام میں بھی جو کچھ ہوا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا, جو کہ مکے کی گلیوں میں خدا تعالیٰ کے آگے رو رو کر آپ نے مانگی. جس قدر عظیم الشان فتوحات ہوئیں کہ تمام دنیا کے رنگ ڈھنگ کو بدل دیا, وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا. ورنہ صحابہ کی قوت کا تو یہ حال تھا کہ جنگ بدر میں صحابہ کے پاس صرف 3 تلواریں تھیں اور وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھیں. قوم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے تقوی اور طہارت کو اختیار کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, تبھی کچھ بن سکے گا. 19 ستمبر 1906 ایک بیمار حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے دعا کے واسطے عرض کی اور اپنی حالت پر مایوسی کا اظہار کیا. حضرت اختص نے فرمایا, میرا مذہب یہ ہے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں, ہر ایک بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. جس مرض کو طبیب لا علاج کہتا ہے اسے اس کی مراد یہ ہے کہ طبیب اس کے علاج سے آگاہ نہیں ہے. ہمارے تجربے میں یہ بات آ چکی ہے کہ بہت سی بیماریوں کو اطباء اور ڈاکٹروں نے لا علاج بیان کیا, مگر اللہ تعالیٰ نے اسے شفا پانے کے واسطے بیمار کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دی. بعض بیمار بالکل مایوس ہو جاتے ہیں, یہ غلطی ہے. خدا تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کے ہاتھ میں سب شفا ہے. سیج عبد الرحمان صاحب مدراس والے ایک ضعیف آدمی ہیں, ان کو مرض ذیابیطس بھی ہے اور ساتھ ہی کار بنگل نہایت خوفناک شکل میں نمودار ہوا, پھر عمر بھی بڑھاپے کی ہے. ڈاکٹروں نے نہایت گہرا چیرا دیا اور ان کی حالت نہایت خطرناک ہو گئی, یہاں تک کہ ان کے نسبت خطرے کے اظہار کے خطوط آنے لگے. تب میں نے ان کے واسطے بہت دعا کی تو ایک روز اچانک زور کے وقت اعلام ہوا آثار زندگی. اس اعلام کے بعد تھوڑی دیر میں مدراس سے تار آیا کہ اب شیر صاحب معصوف کی حالت روح بصحت ہے. بیمار کو چاہیے کہ توبہ استغفار میں مصروف ہو. انسان صحت کی حالت میں کئی قسم کی غلطیاں کرتا ہے, کچھ گناہ حقوق اللہ کے متعلق ہوتے ہیں اور کچھ حقوق عباد کے متعلق ہوتے ہیں. ہر دو قسم کی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے, اور دنیا میں جس شخص کو نقصان بے جا پہنچایا اس کو راضی کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے حضور میں سچی توبہ کرنی چاہیے. توبہ سے یہ مطلب نہیں کہ انسان جنتر منتر کی طرح کچھ الفاظ منہ سے بولتا رہے, بلکہ سچے دل سے اقرار ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا اور اس پر استقلال کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو خدا تعالیٰ الغفور الرحیم ہے, وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ ستار ہے, بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. تمہیں ضرورت نہیں کہ مخلوق کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرو, ہاں خدا تعالیٰ سب کو جانتا ہے. 23 ستمبر 1906 آریوں کا ذکر تھا کہ اب تو آریہ صاحبان خود ہی اقرار کرنے لگے ہیں کہ آریہ مذہب مردہ مذہب ہے اور 100 سال تک نیست و نابود ہو جائے گا. جب حضور نے پیشگوئی کی تھی کہ آریہ مذہب 100 سال تک دنیا سے مفقود ہو جائے گا تو اس وقت آریوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ مذہب ہمیشہ قائم رہے گا. مرزا صاحب نے غلط کہا ہے. اب تعجب ہے کہ وہی آریہ صاحبان خود ہی اپنے لیکچروں اور رسالوں میں بیان فرماتے ہیں کہ آریہ مذہب مردہ ہے. حضور کی پیشگوئی آریہ مذہب کے متعلق فروری 1903 میں جب شائع ہوئی تھی کہ ایک صدی نہ گزرے گی جس مذہب پر موت وارد ہو جائے گی, تو اس وقت پنڈت رام بھنجدت نے بڑے زور سے اس کی مخالفت کی تھی، اور خود قادیان آ کر اپنے لیکچر میں اس پیشگوئی کا ذکر کیا تھا. اب وہی پنڈت رام بھنجدت صاحب ہیں جنہوں نے 11 ستمبر کے اخبار پرکاش میں فرمایا کہ موجودہ آریہ سماج کبھی بھی 100 برس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی، بلکہ نیست تو نابود ہو جاوے گی. اور اس کے علاوہ نئے آریہ دھرم پال صاحب نے اپنے رسالہ اندر میں آریہ سماج کی موت پر ایک مضمون لکھ دیا ہے. غالباً مؤخر الذکر صاحب اسی واسطے آریہ بنے تھے کہ آریہ مت کی موت کو ثابت کرنے میں جلدی کریں. غرض یہ ذکر تھا جس پر حضرت اقدس مسیح موعود و مادی مسعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی مذہب ہو، خواہ قوم ہو، خواہ جماعت ہو، بغیر روحانیت کے کوئی قائم نہیں رہ سکتا. جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پختہ نہ ہو، کوئی مذہب دنیا میں کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ چونکہ آریہ مذہب میں روحانیت نہیں ہے، اس واسطے اس کا قیام محال ہے. سارے انبیاء صرف خدا کو جانتے تھے، برخلاف اس کے ان کے پیٹ ہزاروں فریبوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان میں روحانیت کا کوئی حصہ نہیں. خدا کی قدرت ہے کہ جس قدر انبیاء دنیا میں آئے وہ دنیاوی معاملات، مگر چونکہ وہ خدا کے لیے تھے اور خدا کے بنے، اس واسطے دینوں دنیا میں وہ مالا مال ہو گئے. پھر فرمایا حقیقت الوحی کے 300 سے زائد صفحہ لکھے گئے ہیں، اس کتاب میں ہر قسم کے دلائل لکھے گئے ہیں. جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بغور مطالعہ کریں. جن لوگوں کو فرصت، شوق اور فہم حاصل ہوگا اور اس کو بغور مطالعہ کریں گے، ان میں ایک طاقت پیدا ہو جائے گی اور وہ پھر اس بات کے محتاج نہ رہیں گے کہ ایسے سوالات کے جوابات کسی سے دریافت کریں. جماعت کے سب لوگوں کو چاہیے کہ یہ طاقت اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ مخالفین کی عادت ہے کہ خامخواہ چھیڑ دیتے ہیں، اور بعض ایسے شریر ہوتے ہیں کہ خود تو اعتراض کر دیتے ہیں اور جب دوسرا آدمی جواب دینے لگے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہم نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی، ہماری عادت تو بحث کرنے کی نہیں. ایسے لوگ بڑے خبیث ہوتے ہیں، ان کو ضرور جواب دینا چاہیے اور مختصر جواب دینا چاہیے تاکہ جلدی ان کو شرمندگی حاصل ہو. علاوہ ازیں مختصر اور معقول جواب ہر عمر کے واسطے یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل دنیا دار دینی معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور دینی باتوں کے سننے میں اپنا تجزیہ اوقات خیال کرتے ہیں. پس ایسے لوگوں کو مختصر بات سنانی چاہیے جو کہ فوراً ان کے دماغ میں چلی جاوے اور اپنا اثر کر جائے. غلام دستگیر قصوری کے ذکر پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، اس نے ایک ایسا مبالغہ کیا تھا جس کی نظیر پہلے بھی اسلامی دنیا میں موجود ہے اور جس کا اس نے خود ہی اپنے رسالے میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ محمد طاہر نام تھے، ان کے زمانے میں دو شخص پیدا ہوئے، ایک نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس پر مولوی محمد طاہر صاحب نے خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ یا الہی، اگر یہ مدعی جھوٹے ہیں تو ان کو ہلاک کر، اور اگر ان کو نہ ماننے میں میں جھوٹا ہوں تو مجھے ہلاک کر. کیونکہ وہ دونوں کاذب تھے، اس واسطے ہر دو ہلاک ہو گئے. غلام دستگیر نے بھی اسی طرح مبالغہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ میں وہی دعا کرتا ہوں جو کہ محمد طاہر نے کی تھی، کیونکہ اس کے مقابل میں جو شخص تھا وہ سچا ہے. اس واسطے غلام دستگیر خود ہلاک ہو گیا. مولوی ظہور الدین صاحب اکمل گولیکی نے بدریہ تحریر حضرت سے دریافت کیا کہ رمضان شریف میں رات کو اٹھنے اور نماز پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن عموماً محنتی مزدور ذمہ دار لوگ جو ایسے اعمال بجا لانے میں غفلت دکھاتے ہیں، اگر اول شب میں ان کو 11 رکعت تراویح بجائے آخر شب کے پڑھا دی جاویں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ حضرت اقدس نے جواب میں فرمایا، کچھ حرج نہیں، پڑھ لیں. کسی دشمن کا ذکر تھا کہ وہ شر کرے گا اور حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا. فرمایا، ہم اس بات سے کب ڈرتے ہیں؟ وہ بے شک کرے، بلکہ ہم خوش ہیں کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ایسے ہی موقع پر اللہ تعالی ہمارے واسطے نشانات دکھلاتا ہے. ہم خوب دیکھ چکے ہیں کہ جب کبھی کسی دشمن نے ہمارے ساتھ بدی کے واسطے منصوبہ کیا، خدا تعالی نے ہمیشہ اس میں سے ایک نشان ہماری تائید میں ظاہر فرمایا. ہمارا بھروسہ خدا پر ہے، انسان کچھ چیز نہیں. ایک سکھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، بابا صاحب کا ذکر آیا. حضرت اقدس نے فرمایا کہ بابا صاحب مسلمان تھے اور نماز پڑھتے تھے. سکھ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں جو اپنے گرو کے مذہب کو چھوڑ کر بےہودہ باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور بت پرست ہندوؤں کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کر لیے ہیں. اس سکھ نے جواب دیا کہ بے شک بابا صاحب فرما گئے ہیں کہ بے نماز کتا ہے، اور صبح سویرے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. 15 اکتوبر 1906. پیش گوئیوں اور معجزات کا تذکرہ تھا. حضرت مسیح پاک نے فرمایا, پہلے انبیاء کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑا معجزہ پیش گوئی ہے. پیش گوئی کے سوائے دوسرے معجزات میں کئی قسم کے شبہات ہوتے ہیں اور وہ صرف ایک عارضی بات ہوتی ہے. بہت سے تماشا کرنے والے کام کرتے ہیں کہ لوگ حیرت میں رہ جاتے ہیں, مگر کوئی تماشا کرنے والا پیش گوئی کے کام میں پیش دستی نہیں کر سکتا. خواجہ کمال الدین صاحب نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یا تو بالخصوص پیش گوئی ایک نمایاں معجزہ ہے, کیونکہ فلسفی اور سائنسدان لوگوں نے دوسرے معجزات کے متعلق کچھ نہ کچھ راز بیان کیے ہیں, لیکن پیش گوئی کے متعلق چونکہ وہ کچھ سمجھ نہیں سکے کہ اس میں کیا راز ہو سکتا ہے یا کس ظاہری سائنس کے مطابق پیش گوئی کی جا سکتی ہے, اس واسطے پیش گوئی کا انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ پیش گوئی کوئی ہوتی ہی نہیں. لہذا اس زمانے میں پیش گوئی کرنا اور اس کا ثابت کر دینا معجزہ دکھانے کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے جس میں دنیا دار عاجز ہیں. اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, پیش گوئیوں پر ہی پہلے انبیاء بھی زور دیتے تھے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی پیش گوئیاں کی جن میں سے بہت پوری ہو چکی ہیں, کیونکہ ان کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا. چنانچہ آپ نے ایک بڑی آگ کے نمودار ہونے کی پیش گوئی کی تھی اور اس کے متعلق تمام نشانات اور علامات کا ذکر کیا تھا. وہ پیش گوئی جب صحیح بخاری وغیرہ میں درج ہو گئی اور وہ کتابیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں پہنچ چکی تو اس وقت نمودار ہوئی, تو اس وقت نمودار ہوئی. اس پر مخالف عیسائی بھی آج تک حیران ہیں کہ یہ کیا بات تھی کہ اتنی صدیوں کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئی ایسی اسرار کے ساتھ پوری ہوئی. مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کا ذکر تھا, فرمایا وہ اچھے آدمی تھے, مرد صالح تھے, خدا تعالیٰ نے ان کو ہمارے دعوے کے زمانے سے پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ وہ کسی ابتلاء میں نہ پڑے. میں نے ان کو خواب میں بھی دیکھا تھا, انہوں نے میری تصدیق کی اور کہا کہ جب میں دنیا میں تھا تو میں ایسے آدمی کے پیدا ہونے کا منتظر تھا. فرمایا گزشتہ بزرگ جو گزر چکے ہیں اگر انہوں نے مسئلہ وفات مسیح کو نہ سمجھا ہو اور اس میں غلطی کھائی ہو تو اس سبب سے ان پر مواخذہ نہیں, کیونکہ ان کے سامنے یہ بات کھول کر بیان نہیں کی گئی تھی اور یہ مسائل ان کے راہ میں نہ تھے. انہوں نے اپنی طرف سے تقویٰ و طہارت میں حد الوسع کوشش کی. ان لوگوں کی مثال ان یہودی فقہا کے ساتھ دی جا سکتی ہے جو کہ بنی اسرائیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزر چکے تھے اور ان کا عقیدہ پختہ تھا کہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ حضرت اسحاق کے اولاد میں سے ہوگا اور اسرائیلی ہوگا. وہ مر گئے اور بہشت میں گئے, لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ مسئلہ روشن ہو گیا کہ آنے والا آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, تب بنی اسرائیل میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے وہ کافر قرار دیے گئے اور لانتی ہوئے اور آج تک ذلیل اور خوار اور دربدر مصیبت زدہ ہو کر پھر رہے ہیں. سلطان روم کا کوئی ذکر تھا, حضرت اقدس نے فرمایا ان لوگوں میں روحانیت نہیں معلوم ہوتی ورنہ وہ یورپ کے محتاج نہ ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ حرمین کی عبادت کرتا ہے, یہ غلط ہے, بلکہ حرمین اس کی عبادت کر رہے ہیں, ورنہ وہ کرتا ہی کیا ہے. آج تک بدوؤں تک کا انتظام نہیں کر سکا, ہر سال غریب حاجی اس قصد کے ساتھ قتل کیے جاتے ہیں اور لوٹے جاتے ہیں اور وہ کچھ انسداد نہیں کر سکتا. اگر اسلامی روحانیت اس میں ہوتی تو وہ اکیلا 20 سلطنتوں کے مقابلہ کے واسطے بھی کافی تھا, جائے کہ اب اپنی سلطنت کا سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا ہے. سب مخلوق خدا تعالیٰ کی ہے اور سب کے دل اس کے قبضہ قدرت میں ہیں, وہ سب پر غالب ہے. جو خدا کا بنتا ہے خدا اسے سب پر غالب کر دیتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. 18 اکتوبر 1906 دہلی سے ایک دوست کی تحریری تحریک پیش ہوئی کہ اپنی جماعت کے بہت سے دوست سلسلے کی تائید میں کتابیں لکھتے ہیں مگر ان کے چھپوانے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا. اس واسطے ایک سرمایہ کے ساتھ ایک کمپنی بنانی چاہیے اور ایک کارخانہ مطبعہ کا بنانا چاہیے جو کہ دہلی میں قائم ہو. اس پر حضرت مسیح پاک نے فرمایا ہمیں ایسی کمپنی بنانے کی سلج صدر نہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا انجام اچھا ہو. بہت سے لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جو دینی علوم سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے, ان کی تصانیف بجائے فائدے کے ذرا سا ہوتی ہیں. اس قسم کی تصانیف پہلے قادیان میں آنی چاہیے اور یہاں لوگ اس کو دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ آیا وہ چھپنے کے قابل بھی ہیں یا کہ نہیں. اول تو اس قسم کے آدمی پیدا ہو جانے چاہیے جو دینی علوم سے پوری واقفیت رکھنے والے ہوں, عالم باعمل ہوں تاکہ ان کی تحریر اور تقریر کا دوسروں پر اثر بھی ہو سکے. ایک آدمی جس کے دل میں یہ بات ہو کہ خدا کے واسطے کام کرے وہ کروڑوں آدمی سے بہتر ہے. فرمایا مولوی سید محمد حسن صاحب بحث مباحثہ کے کام میں اور مناظرہ میں یکتا ہیں، وہ پورے تحصیل یافتہ ہیں، علم حدیث اور علم فقہ کے بڑے ماہر ہیں، مخالف مولویوں کے مقابلہ میں سلسلہ تصانیف کا کام خوب کر سکتے ہیں. ہر شخص کا کام نہیں کیسے امور میں مداخلت کرے، ہر شخص کا کام نہیں کیسے امور میں مداخلت کرے. ایک دوست نے سوال کیا کہ مجھے قرآن شریف کی کوئی آیت بتلائی جاوے کہ میں پڑھ کر اپنے بیمار کو دم کروں تاکہ اس کو شفا ہو. حضرت نے فرمایا، بے شک قرآن شریف میں شفا ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا وہ علاج ہے، مگر اس طرح کے کلام پڑھنے میں لوگوں کو ابتلا ہے. قرآن شریف کو تم اسی بیمار کے واسطے دعا کرو، تمہارے واسطے یہی کافی ہے. 20 اکتوبر 1906، صاحب نور مرحوم کا ذکر تھا. حضرت نے احمد نور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا اس کو بہشت نصیب کرے. میں اس کی اچانک موت کی خبر سن کر صدمے سے خود بیمار ہو گیا تھا، اس واسطے جنازہ پڑھنے کے واسطے باہر نہ سکا. مولوی احمد نور صاحب نے ذکر کیا کہ رات بھر قرآن شریف پڑھتا رہا تھا اور صبح کو بالکل تندرست دکان پر بیٹھا تھا، اچانک موت آ گئی. دوسرے لوگوں نے ذکر کیا کہ نیک آدمی تھا، دنیاوی دھندوں جھگڑوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا، علیحدہ رہتا تھا. اس پر حضرت نے فرمایا، وہ تو دنیاوی تعلقات پہلے ہی چھوڑ کر اور ہجرت کر کے قادیان میں آ بسا تھا. ایک شخص نے سوال کیا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے حضور قلب حاصل نہیں ہوتا، کیا اس صورت میں میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا، انسان کی کوشش سے جو حضور قلب حاصل ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو کشاں کشاں مسجد تک لے جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. یہاں تک انسان کی کوشش ہے، اس کے بعد حضور قلب کا عطا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے. انسان اپنا کام کرتا ہے، خدا تعالیٰ بھی ایک وقت پر اپنی عطا نازل کرتا ہے. نماز میں بے حضوری کا علاج بھی نماز ہی ہے. نماز پڑھتے جاؤ، اس سے سب دروازے رحمت کے کھل جائیں گے.